بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نجات کس طرح مل سکتی ہے اور اس کی حقیقی فلسفی کیا ہے؟ مذہبی مسائل میں سے نجات اور شفاعت کا مسئلہ ایک ایسا عظیم الشان اور مدار المہام مسئلہ ہے کہ مذہبی پابندی کے تمام اغراض اسی پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، اور کسی مذہب کے صدق اور سچائی کے پرکھنے کے لیے وہی ایک ایسا صاف اور کھلا کھلا نشان ہے جس کے ذریعے سے پوری تسلی اور اطمینان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں مذہب در حقیقت سچا اور خدا کی طرف سے ہے۔ اور یہ بات بالکل راست اور درست ہے کہ جس مذہب نے اس مسئلہ کو صحیح طور پر بیان نہیں کیا یا اپنے فرقہ میں نجات یافتہ لوگوں کے موجودہ نمونے کھلے کھلے امتیاز کے ساتھ دکھلا نہیں سکا، اس مذہب کے باطل ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ مگر جس مذہب نے کمال صحت سے نجات کی اصل حقیقت دکھلائی ہے، اور نہ صرف اس قدر بلکہ اپنے موجودہ زمانے میں ایسے انسان بھی پیش کیے ہیں جن میں کامل طور پر نجات کی روح پھونکی گئی ہے، اس نے مہر لگا دی ہے کہ وہ سچا اور من جانب اللہ ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک انسان تباً اپنے دل میں محسوس کرتا ہے کہ وہ صدہا طرح کی غفلتوں اور پردوں اور نفسانی حملوں اور لغزشوں اور کمزوریوں اور جہالتوں اور قدم قدم پر تاریکیوں اور ٹھوکروں اور مسلسل خطرات اور وساوس کی وجہ سے، اور نیز دنیا کی انواع اقسام کی آفتوں اور بلاؤں کے سبب سے ایک ایسے زبردست ہاتھ کا ضرور محتاج ہے جو اس کو ان تمام مکروہات سے بچاوے، کیونکہ انسان اپنی فطرت میں ضعیف ہے اور وہ کبھی ایک دم کے لیے بھی اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کر سکتا کہ وہ خود بخود نفسانی ظلمات سے باہر آ سکتا ہے۔ یہ تو انسانی کانشنس کی شہادت ہے، اور ما سوا اس کے اگر غور اور فکر سے کام لیا جائے تو عقل سلیم بھی اسی کو چاہتی ہے کہ نجات کے لیے شفیع کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نہایت درجہ تقدس اور تطہر کے مرتبہ پر ہے اور انسان نہایت درجہ ظلمت اور معصیت اور آلودگی کے گڑے میں ہے، اور بوجہ فقدان مناسبت اور مشابہت عام طبقہ انسانی گروہ کا اس لائق نہیں کہ وہ براہ راست خدا تعالیٰ سے فیض پا کر مرتبہ نجات کا حاصل کر لیں۔ بس اس لیے حکمت اور رحمت الہی نے یہ تقاضا فرمایا کہ نوع انسان اور اس میں بعض افراد کاملہ جو اپنی فطرت میں ایک خاص فضیلت رکھتے ہوں، درمیانی واسطہ ہوں، اور وہ اس قسم کے انسان ہوں جن کی فطرت نے کچھ حصہ صفات لاہوتی سے لیا ہو اور کچھ حصہ صفات ناسوتی سے، تاب باعث لاہوتی مناسبت کے خدا سے فیض حاصل کریں اور باعث ناسوتی مناسبت کے اس فیض کو جو اوپر سے لیا ہے نیچے کو یعنی بنی نو کو پہنچا دیں۔ اور یہ کہنا واقعی صحیح ہے کہ اس قسم کے انسان بوجہ زیادت کمال لاہوتی اور ناسوتی کے دوسرے انسانوں سے ایک خاص امتیاز رکھتے ہیں، گویا یہ ایک مخلوق ہی الگ ہے، کیونکہ جس قدر ان لوگوں کو خدا کے جلال اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے جوش دیا جاتا ہے اور جس قدر ان کے دلوں میں وفاداری کا مادہ بھرا جاتا ہے، اور پھر جس قدر بنی نو کی ہمدردی کا جوش ان کو عطا کیا جاتا ہے، وہ ایک ایسا امر فوق العادت ہے جو دوسرے کے لیے اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ تمام اشخاص ایک مرتبہ پر نہیں ہوتے، بلکہ ان فطرتی فضائل میں کوئی اعلیٰ درجہ پر ہے، کوئی اس سے کم اور کوئی اس سے کم، اور ایک سلیم العقل کا پاک کانشنس سمجھ سکتا ہے کہ شفاعت کا مسئلہ کوئی بناوٹی اور مصنوعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ خدا کے مقرر کردہ انتظام میں ابتدا سے اس کی نظیریں موجود ہیں اور قانون قدرت میں اس کی شہادتیں صریح طور پر ملتی ہیں۔ اب شفاعت کی فلسفی یوں سمجھنی چاہیے کہ شفا لغت میں جفت کو کہتے ہیں، پس شفاعت کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ضروری امر جو شفیع کی صفات میں سے ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کو دو طرفہ اتحاد حاصل ہو، یعنی ایک طرف اس کے نفس کو خدا تعالیٰ سے تعلق شدید ہو، ایسا کہ گویا وہ کمال اتحاد کے سبب حضرت احدیت کے لیے بطور جفت اور پیوند کے ہو، اور دوسری طرف اس کو مخلوق سے بھی شدید تعلق ہو، گویا وہ ان کے اعضاء کی ایک جز ہو۔ پس شفاعت کا اثر مترتب ہونے کے لیے درحقیقت یہی دو جز ہیں جن پر ترتب اثر موقوف ہے۔ یہی راز ہے جو حکمت الہیہ نے آدم کو ایسے طور سے بنایا کہ فطرت کی ابتدا سے ہی اس کی سرشت میں دو قسم کے تعلق قائم کر دیے، یعنی ایک تعلق تو خدا سے قائم کیا، جیسا قرآن شریف میں فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یعنی جب میں آدم کو ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اے فرشتو اسی وقت تم سجدہ میں گر جاؤ۔ یہاں نشان دے کر حاشیہ میں نوٹ دیا گیا ہے، حضور فرماتے ہیں اس آیت میں کمی اقراض کی طرف اشارہ ہے، جو انتہائی درجہ کے کمال کا ایک نشان ہے، اور وہ یہ کہ انسان ابتدا میں صرف صورت انسان کی ہوتی ہے مگر اندر سے وہ بے جان ہوتا ہے اور کوئی روحانیت اس میں نہیں ہوتی، اور اس صورت میں فرشتے اس کی خدمت نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک پوست بے مغز ہے، لیکن بعد اس کے رفتہ رفتہ سعید انسان پر یہ زمانہ آ جاتا ہے کہ وہ خدا سے بہت ہی قریب جا رہتا ہے۔ تب جب ٹھیک ٹھیک ذوالجلال کی روشنی کے مقابل پر اس کا نفس جا پڑتا ہے اور کوئی حجاب درمیان نہیں ہوتا کہ اس روشنی کو روک دے، تو بلا توقف الوہیت کی روشنی، جس کو دوسرے لفظوں میں خدا کی روح کہہ سکتے ہیں، اس انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور وہی ایک خاص حالت ہے جس کی نسبت کلام الہی میں کہا گیا کہ خدا نے آدم میں اپنی روح پھونک دی۔ اس حالت پر نہ کسی تکلف سے اور نہ ایسے امر سے جو شریعت کے احکام کے رنگ میں ہوتا ہے، فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے جو اس کے آگے سجدہ میں گریں، یعنی کامل طور پر اس کی اطاعت کریں، گویا وہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حکم فرشتوں کی فطرت کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی مستحدث امر نہیں ہوتا، یعنی ایسے شخص کے مقابل پر جس کا وجود خدا کی صورت پر آ جاتا ہے، خود فرشتے طبعاً محسوس کر لیتے ہیں کہ اب اس کی خدمت کے لیے ہمیں گرنا چاہیے۔ اور ایسے قصے در حقیقت قصے نہیں ہیں، بلکہ قرآن شریف میں یہ عادت الہی اسی طرح واقعہ ہے کہ ان قصوں کے نیچے کوئی علمی حقیقت ہوتی ہے۔ بس اس جگہ یہی علمی حقیقت ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس قصہ کے پیرایہ میں ظاہر کرنا چاہا ہے کہ کامل انسان کی نشانی کیا ہے۔ پس فرمایا کہ انسان کامل کی نشانی یہ ہے کہ انسانی خلقت کے کسی حصہ میں وہ کم نصیب نہ ہو، اور اس کے روحانی جسمانی اعضاء نے بشری بناوٹ سے پورا حصہ لیا ہو، اور کمال اعتدال پر اس کی فطرت واقعہ ہو۔ دو، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ الہی روح نے اس کے اندر دخول کیا ہو۔ تین، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں، یعنی تمام فرشتے جو زمین اور آسمان کے کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے خادم ہوں اور اس کی منشا کے موافق کام کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا تمام لشکر ملائکہ بھی اس شخص کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کی طرف جھک جاتا ہے، تب ہر ایک میدان میں اور ہر ایک مشکل کے وقت میں فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کے لیے ہر دم کمر بستہ رہتے ہیں، گویا وہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ میں ہیں، کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ ہے۔ لیکن ان باتوں کو زمینی خیال کے لوگ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ آسمانی روح سے ان کو حصہ نہیں دیا گیا۔ یہاں حاشیہ کی عبارت ختم ہوتی ہے اور ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس مذکورہ بالا آیت سے صاف ثابت ہے کہ خدا نے آدم میں اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اپنی روح پھونک کر اس کی فطرت کو اپنے ساتھ ایک تعلق قائم کر دیا۔ سو یہ اس لیے کیا گیا کہ تا انسان کو فطرتاً خدا سے تعلق پیدا ہو جائے، ایسا ہی دوسری طرف یہ بھی ضروری تھا کہ ان لوگوں سے بھی فطرتی تعلق ہو جو بنی نو کہلائیں گے، کیونکہ جبکہ ان کا وجود آدم کی ہڈی میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہوگا تو وہ ضرور اس روح میں سے بھی حصہ لیں گے جو آدم میں پھونکی گئی۔ بس اس لیے آدم طبی طور پر ان کا شفیع ٹھہرے گا، کیونکہ وباعث نفخ روح جو راست بازی آدم کی فطرت کو دی گئی ہے، ضرور ہے کہ اس کی راست بازی کا کچھ حصہ اس شخص کو بھی ملے جو اس میں سے نکلا ہے، جیسا کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک جانور کا بچہ اس کی صفات اور افعال میں سے حصہ لیتا ہے۔ اور دراصل شفاعت کی حقیقت بھی یہی ہے کہ فطرتی وارث اپنے مورث سے حصہ لے، کیونکہ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ شفاعت کا لفظ شفا کے لفظ سے نکلا ہے جو زوج کو کہتے ہیں۔ بس جو شخص فطرتی طور پر ایک دوسرے شخص کا زوج ٹھہر جائے گا ضرور اس کی صفات میں سے حصہ لے گا۔ اسی اصول پر تمام سلسلہ خلقی توارث کا جاری ہے، یعنی انسان کا بچہ انسانی قوام میں سے حصہ لیتا ہے، اور گھوڑے کا بچہ گھوڑے کے قوام میں سے حصہ لیتا ہے، اور بکری کا بچہ بکری کے قوام میں سے حصہ لیتا ہے، اور اسی وراثت کا نام دوسرے لفظوں میں شفاعت سے فیض یاب ہونا ہے۔ کیونکہ جبکہ شفاعت کی اصل شفا یعنی زوج ہے، بس تمام مدار شفاعت سے فیض اٹھانے کا اس بات پر ہے کہ جس شخص کی شفاعت سے مستفیض ہونا چاہتا ہے اسے فطرتی تعلق اس کو حاصل ہوتا، جو کچھ اس کی فطرت کو دیا گیا ہے اس کی فطرت کو بھی وہی ملے۔ یہ تعلق جیسا کہ وہبی طور پر انسانی فطرت میں موجود ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی ایک جز ہے، ایسا ہی قصبی طور پر بھی یہ تعلق زیادت پذیر ہے، یعنی جب ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ جو فطرتی محبت اور فطرتی ہمدردی بنی نو کی اس میں موجود ہے اس میں زیادت ہو، تو اس میں بقدر دائرہ فطرت اور مناسبت کے زیادت بھی ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر قوت عشقی کا تموج بھی ہے کہ ایک شخص سے اس قدر محبت بڑھاتا ہے کہ بغیر اس کے دیکھنے کے آرام نہیں کر سکتا۔ آخر اس کی شدت محبت اس دوسرے شخص کے دل پر بھی اثر کرتی ہے، اور جو شخص انتہا درجہ پر کسی سے محبت کرتا ہے وہی شخص کامل طور پر اور سچے طور پر اس کی بھلائی کو بھی چاہتا ہے۔ چنانچہ یہ امر بچوں کی نسبت ان کی ماؤں کی طرف سے مشہود اور محسوس ہے۔ پس اصل جو شفاعت کی یہی محبت ہے جب اس کے ساتھ فطرتی تعلق بھی ہو، کیونکہ بجز فطرتی تعلق کے محبت کا کمال جو شرط شفاعت ہے غیر ممکن ہے۔ اس تعلق کو انسانی فطرت پہ داخل کرنے کے لیے خدا نے حوا کو علیحدہ پیدا نہ کیا بلکہ آدم کی پسلی سے ہی اس کو نکالا، جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یعنی آدم کے وجود میں سے ہی ہم نے اس کا جوڑا پیدا کیا جو حوا ہے، تا آدم کا یہ تعلق حوا اور اس کی اولاد سے تب بھی ہو نہ بناوٹی، اور یہ اس لیے کیا کہ تا آدم زادوں کے تعلق اور ہمدردی کو بقا ہو، کیونکہ تب بھی تعلقات غیر منفق ہوتے ہیں، مگر غیر طبی تعلقات کے لیے بقا نہیں ہے، کیونکہ ان میں وہ باہمی کشش نہیں ہے جو طبی میں ہوتی ہے۔ غرض خدا نے اس طرح پر دونوں قسم کے تعلق جو آدم کے لیے خدا سے اور بنی نو سے ہونے چاہیے تھے طبی طور پر پیدا کیے۔ بس اس تقریر سے صاف ظاہر ہے کہ کامل انسان جو شفیع ہونے کے لائق ہو وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے ان دونوں تعلقوں سے کامل حصہ لیا ہو، اور کوئی شخص بجز ان ہر دو قسم کے کمال کے انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آدم کے بعد یہی سنت اللہ ایسے طرح پر جاری ہوئی کہ کامل انسان کے لیے جو شفیع ہو سکتا ہے یہ دونوں تعلق ضروری ٹھہرائے گئے، یعنی ایک یہ تعلق کہ ان میں آسمانی روح پھونکی گئی اور خدا نے ایسا ان سے اتصال کیا کہ گویا ان میں اتر آیا، اور دوسرے یہ کہ بنی نو کی زوجیت کا وہ جوڑ جو حوا اور آدم میں باہمی محبت اور ہمدردی کے ساتھ مستحکم کیا گیا تھا ان میں سب سے زیادہ چمکایا گیا۔ اسی تحریک سے ان کو بیویوں کی طرف بھی رغبت ہوئی، اور یہی ایک اول علامت اس بات کی ہے کہ ان میں بنی نو کی ہمدردی کا مادہ ہے، اور اسی کی طرف وہ حدیث اشارہ کرتی ہے جس کے یہ الفاظ ہیں کہ خیروکم بیاہلے ہی، یعنی تم میں سے سب سے زیادہ بنی نو کے ساتھ بھلائی کرنے والا وہی ہو سکتا ہے کہ پہلے اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کرے، مگر جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ظلم اور شرارت کا برتاؤ رکھتا ہے ممکن نہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کر سکے، کیونکہ خدا نے آدم کو پیدا کر کے سب سے پہلے آدم کی محبت کا مصداق اس کی بیوی کو ہی بنایا ہے۔ بس جو شخص اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا اور یا اس کی خود بیوی ہی نہیں، وہ کامل انسان ہونے کے مرتبہ سے گرا ہوا ہے، اور شفاعت کی دو شرطوں میں سے ایک شرط اس میں مفقود ہے، اس لیے اگر عصمت اس میں پائی بھی جائے تب بھی وہ شفاعت کرنے کے لائق نہیں۔ لیکن جو شخص کوئی بیوی نکاح میں لاتا ہے وہ اپنے لیے بنی نو کی ہمدردی کی بنیاد ڈالتا ہے، کیونکہ ایک بیوی بہت سے رشتوں کا موجب ہو جاتی ہے، اور بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی بیویاں آتی ہیں، اور بچوں کی نانیاں اور بچوں کے ماموں وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس طرح پر ایسا شخص خواہ نخواہ محبت اور ہمدردی کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس کی اس عادت کا دائرہ وسیع ہو کر سب کو اپنی ہمدردی سے حصہ دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ جوگیوں کی طرح نشو و نما پاتے ہیں ان کو اس عادت کے وسیع کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، اس لیے ان کے دل سخت اور خشک رہ جاتے ہیں۔ اور عصمت کو شفاعت سے کوئی حقیقی تعلق نہیں، کیونکہ عصمت کا مفہوم صرف اس حد تک ہے کہ انسان گناہ سے بچے، اور گناہ کی تعریف یہ ہے کہ انسان خدا کے حکم کو عمدن توڑ کر لائے کے سزا ٹھہرے۔ یہاں ایک نشان دے کر حاشیہ میں حضور نے نوٹ دیا ہے، حضور فرماتے ہیں جبکہ عقل اور انصاف کے روح سے گناہ کی تعریف یہ ہے کہ گناہ ایک فعل کو اس وقت کہا جائے گا جبکہ ایک انسان اس فعل کے ذریعے سے خدا کے حکم کو توڑ کر سزا کے لائق ٹھہرے، تو اس صورت میں ضروری ہوا کہ گناہ کے صادر ہونے سے پہلے خدا کا حکم موجود ہو، اور نیز اس گناہ کے مرتکب کو وہ حکم پہنچ بھی گیا ہو، اور نیز اس فعل کے مرتکب کی نسبت عقل تجویز کر سکتی ہو کہ اس فعل کے ارتکاب سے در حقیقت وہ سزا کے لائق ٹھہر چکا ہے۔ مثالیں بطور استثناء، زید ایک ایسے دور دراز ملک میں ہے کہ خدا کی شریعت اس کو نہیں پہنچی، پس اگر شریعت کے احکام میں سے کسی ایک حکم یا چند حکم کو زید نے توڑ دیا ہے تو اس خلاف ورزی احکام الہی سے وہ مجرم نہیں ہے، کیونکہ شریعت سے اس کو اطلاع نہیں۔ لیکن اگر زید عقل اور فہم رکھنے کی حالت میں بت پرستی کرنے لگے اور خدا کی توحید سے برگشتہ ہو جائے تو وہ باوجود اس کے کہ شریعت اس کو نہیں پہنچی تب بھی مجرم ہے، کیونکہ جس توحید کو قرآن لایا ہے وہ عیسائیوں کی تثلیث کی طرح ایسا امر نہیں ہے جو انسانی فطرت میں منقوش نہ ہو، بلکہ وہ روزے سے بشری فطرت میں منقوش ہے، لہٰذا اس کی خلاف ورزی کے لیے شریعت کا پہنچنا ضروری نہیں، صرف انسانی عقل کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور اگر شریعت موجود ہے اور ایک شخص کو پہنچ گئی ہے لیکن وہ نابالغ ہے یا مجنون ہے اور اس حالت میں وہ کسی ایسے فعل کا مرتکب ہوا ہے جو شریعت کی روح سے گناہ کہلاتا ہے تو وہ سزا کے لائق نہیں، کیونکہ انسانی عقل اس کو دی نہیں گئی، اس لیے وہ باوجود شریعت کے پھر بھی معصوم ہے۔ حاشیہ کا نوٹ یہاں ختم ہوتا ہے، اب ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، پس صاف ظاہر ہے کہ عصمت اور شفاعت میں کوئی تلازم ذاتی نہیں، کیونکہ تعریف مذکورہ بالا کے روح سے نابالغ بچے اور پیدائشی مجنون بھی معصوم ہیں، وجہ یہ کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ کوئی گناہ آمدن کریں اور نہ وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کسی فعل کے ارتکاب سے قابل سزا ٹھہرتے ہیں، بس بلا شبہ وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو معصوم کہا جائے، بلکہ کیا وہ یہ حق بھی رکھتے ہیں کہ وہ انسانوں کے شفیع ہوں اور منجی کہلائیں؟ بس اس سے صاف ظاہر ہے کہ منجی ہونے اور معصوم ہونے میں کوئی حقیقی رشتہ نہیں، اور ہرگز عقل سمجھ نہیں سکتی کہ عصمت کو شفاعت سے کوئی حقیقی تعلق ہے۔ ہاں عقل اس بات کو خوب سمجھتی ہے کہ شفیع کے لیے یہ ضروری ہے کہ مذکورہ بالا دو قسم کے تعلق اس میں پائے جائیں، اور عقل بلا تردد یہ حکم کرتی ہے کہ اگر کسی انسان میں یہ دو صفتیں موجود ہوں کہ ایک خدا سے تعلق شدید ہو اور دوسری طرف مخلوق سے بھی محبت اور ہمدردی کا تعلق ہو، تو بلا شبہ ایسا شخص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمدن اس سے تعلق نہیں توڑا دلی جوش سے شفاعت کرے گا اور وہ شفاعت اس کی منظور کی جائے گی، کیونکہ جس شخص کی فطرت کو یہ دو تعلق عطا کیے گئے ہیں ان کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ وہ خدا کی محبت تامہ کی وجہ سے اس فیض کو کھینچے اور پھر مخلوق کی محبت تامہ کی وجہ سے وہ فیض ان تک پہنچاوے، اور یہی وہ کیفیت ہے جس کو دوسرے لفظوں میں شفاعت کہتے ہیں۔ شخص شفیع کے لیے جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے، ضروری ہے کہ خدا سے اس کو ایک ایسا گہرا تعلق ہو کہ گویا خدا اس کے دل میں اترا ہوا ہو اور اس کی تمام انسانیت مر کر بال بال میں لاہوتی تجلی پیدا ہو گئی ہو اور اس کی روح پانی کی طرح گداز ہو کر خدا کی طرف بہہ نکلی ہو اور اس طرح پر الہی قرب کے انتہائی نقطہ پر جا پہنچی ہو، اور اسی طرح شفیع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کے لیے وہ شفاعت کرنا چاہتا ہے اس کی ہمدردی میں اس کا دل اڑا جاتا ہو، ایسا کہ گویا ان قریب اس پر غشی طاری ہوگی اور گویا شدت قلق سے اس کے اعضاء اس سے علیحدہ ہوتے جاتے ہیں اور اس کے حواس منتشر ہیں اور اس کی ہمدردی نے اس کو اس مقام تک پہنچایا ہو کہ جو باپ سے بڑھ کر اور ماں سے بڑھ کر اور ہر ایک غمخوار سے بڑھ کر ہے، بس جب کہ یہ دونوں حالتیں اس میں پیدا ہو جائیں گی تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ گویا وہ ایک طرف سے لاہوت کے مقام سے جفت ہے اور دوسری طرف ناسوت کے مقام سے جفت، تب دونوں پلہ میزان کے اس میں مساوی ہوں گے، یعنی وہ مظہر لاہوت کامل بھی ہوگا اور مظہر ناسوت کامل بھی، اور بطور برزخ ان دونوں حالتوں میں واقع ہوگا۔ اس طرح پر یہاں حضور نے ایک شکل بنائی ہے جس میں ایک گول دائرہ ہے اور گول دائرہ کے اوپر کے حصے میں لاہوت تحریر فرمایا ہے اور نیچے کے حصے پر ناسوت تحریر فرمایا ہے، اور اس گول دائرے کو درمیان سے ایک خط کے ذریعے کاٹا ہے اور وہاں تحریر فرمایا ہے نقطہ برزخ مقام شفا۔ پھر تحریر فرماتے ہیں، اسی مقام شفاعت کی طرف قرآن شریف میں اشارہ فرما کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیع ہونے کی شان میں فرمایا ہے، دنا فتدلہ فکانہ کعب قوسین اودنا، یعنی یہ رسول خدا کی طرف چڑھا اور جہاں تک امکان میں ہے خدا سے نزدیک ہوا اور قرب کے تمام کمالات کو طے کیا اور لاہوتی مقام سے پورا حصہ لیا اور پھر ناسوت کی طرف کامل رجوع کیا، یعنی عبودیت کے انتہائی نقطہ تک اپنے تئیں پہنچایا اور بشریت کے پاک لوازم یعنی بنی نو کی ہمدردی اور محبت سے جو ناسوتی کمال کہلاتا ہے پورا حصہ لیا، ایک طرف خدا کی محبت میں اور دوسری طرف بنی نوع کی محبت میں کمال تام تک پہنچا۔ بس چونکہ وہ کامل طور پر خدا سے قریب ہوا اور پھر کامل طور پر بنی نوع سے قریب ہوا، اس لیے دونوں طرف کے مساوی قرب کی وجہ سے ایسا ہو گیا جیسا کہ دو قوسوں میں ایک خط ہوتا ہے۔ لہذا وہ شرط جو شفاعت کے لیے ضروری ہے اس میں پائی گئی، اور خدا نے اپنے کلام میں اس کے لیے گواہی دی کہ وہ اپنے بنی نوع میں اور اپنے خدا میں ایسے طور سے درمیان ہے جیسا کہ وتر دو قوسوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام میں اس کے الہی قرب کی نسبت یوں فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی لوگوں کو اطلاع دے دے کہ میری یہ حالت ہے کہ میں اپنے وجود سے بالکل کھویا گیا ہوں، میری تمام عبادتیں خدا کے لیے ہو گئی ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک انسان جب تک وہ کامل نہیں خدا کے لیے خالص طور پر عبادت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ عبادت اس کی خدا کے لیے ہوتی ہے اور کچھ اپنے نفس کے لیے، کیونکہ وہ اپنے نفس کی عظمت اور بزرگی چاہتا ہے جیسا کہ خدا کی عظمت اور بزرگی کرنی چاہیے، اور یہی عبادت کی حقیقت ہے۔ اور ایسا ہی ایک حصہ اس کی عبادت کا مخلوق کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ جس عظمت اور بزرگی اور قدرت اور تصرف کو خدا سے مخصوص کرنا چاہیے اس عظمت اور قدرت کا حصہ مخلوق کو بھی دیتا ہے، اس لیے جیسا کہ وہ خدا کی پرستش کرتا ہے نفس اور مخلوق کی بھی پرستش کرتا ہے، بلکہ عام طور پر جمیع اسباب سفلیہ کو اپنی پرستش سے حصہ دیتا ہے، کیونکہ خدا کے ارادہ اور تقدیر کے مقابل پر ان اسباب کو بھی کارخانہ محو اور اسبات میں دخیل سمجھتا ہے۔ پس ایسا انسان خدا تعالیٰ کا سچا پرستار نہیں ٹھہر سکتا جو کبھی خدا کی عظمت کا اپنے نفس کو شریک ٹھہراتا ہے اور کبھی مخلوق اور کبھی اسباب کو، بلکہ سچا پرستار وہ ہے جو خدا کی تمام عظمتیں اور تمام بزرگیاں اور تمام تصرف خدا کو ہی دیتا ہے، نہ کسی اور کو۔ اور جب اس مرتبہ توحید پر انسان کی پرستش پہنچ جائے تب اس وقت وہ حقیقی طور پر خدا کا پرستار کہلا سکتا ہے، اور ایسا انسان جیسا کہ زبان سے کہتا ہے کہ خدا واحد لا شریک ہے، ایسا ہی وہ اپنے فعل سے یعنی اپنی عبادت سے بھی خدا کی توحید پر گواہی دیتا ہے۔ بس اسی مرتبہ کاملہ کی طرف اشارہ ہے جو آیت مذکورہ بالا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ تو لوگوں کو کہہ دے کہ میری تمام عبادتیں خدا کے لیے ہیں، یعنی نفس کو اور مخلوق کو اور اسباب کو میری عبادت میں سے کوئی حصہ نہیں۔ اور پھر بعد اس کے فرمایا کہ میری قربانی بھی خاص خدا کے لیے ہے، اور میرا جینا بھی خدا کے لیے، اور میرا مرنا بھی خدا کے لیے۔ یاد رہے کہ نسیکا لغت عرب میں قربانی کو کہتے ہیں، اور لفظ نسک جو آیت میں موجود ہے اس کی جمع ہے، اور نیز دوسرے معنی اس کے عبادت کے بھی ہیں، بس اس جگہ ایسا لفظ استعمال کیا گیا جس کے معنی عبادت اور قربانی دونوں پر اطلاق پاتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کامل عبادت جس میں نفس اور مخلوق اور اسباب شریک نہیں ہیں در حقیقت ایک قربانی ہے، اور کامل قربانی در حقیقت کامل عبادت ہے۔ اور پھر بعد اس کے جو فرمایا کہ میرا جینا بھی خدا کے لیے ہے اور میرا مرنا بھی خدا کے لیے، یہ آخری فقرہ قربانی کے لفظ کی تشریح ہے، تا کوئی اس وہم میں نہ پڑے کہ قربانی سے مراد بکرے کی قربانی یا گائے کی قربانی یا اونٹ کی قربانی ہے، اور تا اس لفظ سے کہ میرا جینا اور میرا مرنا خاص خدا کے لیے ہے صاف طور پر سمجھا جائے کہ اس قربانی سے مراد روح کی قربانی ہے، اور قربانی کا لفظ قرب سے لیا گیا ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کا قرب تب حاصل ہوتا ہے کہ جب تمام نفسانی قوا اور نفسانی جنبشوں پر موت آ جائے۔ غرض یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب تام پر ایک بڑی دلیل ہے، اور یہ آیت بتلا رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خدا میں گم اور محو ہو گئے تھے کہ آپ کی زندگی کے تمام انفاس اور آپ کی موت محض خدا کے لیے ہو گئی تھی، اور آپ کے وجود میں نفس اور مخلوق اور اسباب کا کچھ حصہ باقی نہیں رہا تھا، اور آپ کی روح خدا کے آستانہ پر ایسے اخلاص سے گری تھی کہ اس میں غیر کی ایک ذرہ آمیزش نہیں رہی تھی۔ بس اس طرح پر آپ نے اس شرط کے ایک حصہ کو پورا کیا جو شفیع کے لیے ایک لازمی شرط ہے۔ اور آخری فقرہ آیت مذکورہ بالا کا یہ ہے کہ میرا جینا اور مرنا اس خدا کے لیے ہے جو تمام جہان کی پرورش میں لگا ہوا ہے، اس میں یہ اشارہ ہے کہ میری قربانی بھی تمام جہان کی بھلائی کے لیے ہے۔ ایسا ہی دوسرا حصہ شرط شفاعت کا ہمدردی مخلوق ہے، اور ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ آیت دنا فتد اللہ کا دوسرا لفظ یعنی تدلہ اسی ہمدردی پر دلالت کرتا ہے۔ یاد رہے کہ تدلہ کا ثلاثی مجرد دلو ہے، اور دلو کہتے ہیں ڈول کو کنویں کے اندر ڈبونا تا پانی اس میں بھر جائے، اور دوسرے معنی دلو کے یہ ہیں کہ کسی کو اپنا شفیع پکڑنا۔ پس تدلہ کے یہ معنی ہے کہ شفاعت کے لیے دور افتادہ لوگوں کی طرف بکمال ہمدردی و غمخاری توجہ کرنا، اور ان سے بہت نزدیک ہو کر ان کا مقدر پانی اٹھانا اور پاک پانی ان کو عطا کرنا۔